رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. آج سورة البقرة کی آیت نمبر 190 سے تفسیر کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے قتال کرتے ہیں, اور حد سے تجاوز نہ کرو, اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن جہاد ایک ایسا لفظ ہے جو عمومی طور پر تین باتوں کو شامل ہوا کرتا ہے. سب سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دینا, اور دوسرے نمبر پر جزیہ کا مطالبہ کرنا, اور تیسرے نمبر پر اسلحہ کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ اور لڑائی کرنا. تو اس میں سے تیسرے نمبر کی جو بات ہے, جسے قتال فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے, وہ صحیح معنی میں جہاد کہلاتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے جہاد کا لفظ کم استعمال کیا ہے اور قتال کا لفظ زیادہ استعمال کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں. یہاں پر یہ جہاد دفاعی جہاد کہلائے گا کہ جب مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہوں, اور دوسرا جہاد اقدامی جہاد ہوا کرتا ہے. اور اقدامی جہاد جو ہے اس کا تذکرہ اس کے بعد آئے گا. اقدامی جہاد کے معنی ہوا کرتے ہیں پہل کرنا, اور مسلمانوں کی طرف سے پہل کر کے فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا, وہ فتنہ کہیں بھی نظر آئے تو اسے دبانے کے لیے قتال کا عمل سر انجام دینا. قرآن کریم کہتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. تم ان کے ساتھ قتال کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ, اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یعنی مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ سے نکالا تھا, اللہ نے فرمایا کہ تم بھی انہیں خانہ کعبہ سے نکلنے پر مجبور کرو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اور فتنے بازی اور شرارتیں یہ قتل سے بھی زیادہ بدتر ہیں. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. اس کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ فَإِنْ تَحَوْا, اگر یہ کافر لوگ باز آ جائیں اپنی شرارتوں سے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. اب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جہاد کب تک جاری رہے گا, قتال کب تک کیا جائے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. جہاد اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک دنیا سے فتنے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. دنیا سے فتنہ ختم ہو کر کے رہ جائے, اور ساری دنیا کے اندر ایک اللہ کا نظام چلنے لگ جائے, جب ایک اللہ کا نظام پوری دنیا میں غالب آ جائے گا تب جا کر کے جہاد ختم ہوگا. اور جب تک پوری دنیا میں اللہ کا نظام غالب نہ آئے اس وقت تک جہاد کو روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. جہاد اس وقت تک جاری و ساری رہے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ فرما دیں گے, اور ایمان والوں کو پوری دنیا پر غلبہ نصیب فرما دیں گے. اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا, پھر جہاد نہیں کیا جائے گا. لیکن جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے اس وقت تک جہاد جاری و ساری رہے گا. آج دشمنان اسلام یہ جانتے ہیں کہ جہاد مسلمانوں کی قوت کا دوسرا نام ہے, اس بنا پر وہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے کبھی تو جھوٹے نبی پیدا کرتے ہیں جو مدعی نبوت بن کر جہاد کے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں, اور کبھی طاقت اور زور کے ذریعے مجاہدین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک اور حربہ جو آج کل استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض علماء کو انتہا پسند قرار دے کر اور بعض علماء کو اعتدال پسند قرار دے کر ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں, اور اعتدال پسند مولویوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ فتویٰ جاری کریں کہ اب جہاد کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جناب اب عالمی طور پر جہاد کو ختم کر دیا جائے, اور اس کے بعد یہ فتویٰ جاری کیا کہ اب خودکش حملوں کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر اب ضرورت نہیں تو پھر کب ضرورت پیش آئے گی؟ آج جب پوری دنیا کے اندر مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں, اگر آج عارضی طور پر جہاد ختم کر رہا ہے تو پھر کس زمانے میں جہاد کرو گے, کب جہاد کرو گے؟ یہ دراصل دشمنان اسلام کا حربہ ہے, اور بعض لوگوں کو تعریف اور چاپلوسی کے اندر لے کر کے اور ان سے اس قسم کے جملے کہلوائے جاتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اس وقت تک ان سے قتال جاری رکھو, ان کافروں بے ایمانوں کی گردنیں اس وقت تک مارتے رہو جب تک پوری دنیا پر اللہ کا نظام غالب نہ آ جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا تھا, واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مختصر سی جماعت جو 9 افراد پر مشتمل تھی اسے روانہ کیا کفار کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے. یہ لوگ چلے گئے, آگے انہیں 2 کافر نظر آئے, تو انہوں نے سوچا کہ ان کافروں کو کیوں نہ نمٹا دیا جائے, جب یہ کافر ہمیں قتل کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کو نمٹا دیں. لیکن پھر سوچا کہ رجب کا مہینہ ہے, اور اس زمانے میں 4 مہینے 1 رجب کا مہینہ اور ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم کے مہینے, یہ 4 مہینے جو تھے یہ اشہر حرم کہلاتے تھے. ان مہینوں کے اندر لڑائی نہیں کی جاتی تھی, تو رجب کے مہینے کی 29 تاریخ تھی اور 30 تاریخ کی رات شروع ہو گئی تھی. اب اس بات میں شبہ تھا کہ 30 ہو گئی یا یکم شعبان ہو گئی. اگر یکم شعبان ہو گئی تو قتل و قتال جائز ہو گیا, اور اگر ابھی 30 رجب ہے تو قتل و قتال پر پابندی ہے. اب ان مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ چاند کا تو پتہ چلا نہیں, لہذا ہو سکتا ہے پہلی ہو گئی ہو, لاؤ ان کافروں کو سامنے آئی ہے نمٹا دیا جائے. تو ایک صحابی نے 3 چلے پر چڑھایا اور نشانہ لگایا, سیدھا اس کی ٹانک میں جا کر کے لگا اور وہ پھڑک گیا اور وہیں پر گر کر کے مر گیا. مسلمانوں کے ہاتھ میں 28 کلو چاندی آئی اور وہ لے کر کے پہنچ گئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں. یہ جو مسلمانوں نے قتل کیا تھا, اور یہ قتل بھی در حقیقت ایسے افراد کا کیا گیا تھا جو مال لے کر مکہ مکرمہ جا رہے تھے اور اس مال کے اسلحہ خریدا جانا تھا اور اسلحہ خرید کر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا, اس بنا پر ہر حال میں مسلمانوں کا یہ قدم درست اور صحیح تھا. لیکن کافروں کی چونکہ کمر پر بڑی زبردست چوٹ لگی تھی, اس لیے انہوں نے چلانا شروع کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا. کہنے لگے دیکھو جی دیکھو کیسا نبی آیا کہ اس کے ماننے والے حرمت والے مہینوں کے اندر بھی قتل و غارت گری کرتے ہیں, مار دھاڑ کرتے ہیں, تو دیکھو یہ مہینے کا احترام بھی نہیں کرتے, رجب کے انہوں نے احترام بھی نہیں کیا اور اس مہینے کے اندر بھی بندہ مار ڈالا, یہ کیسے مسلمان ہیں اور یہ کیسے نبی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام پر یہ اعتراضات شروع کر دیے. قرآن کریم میں ایک بات تو آگے جا کر اسی بارے میں کہی اور ایک جملہ یہاں پر کہا ہے. آگے جا کر تو یہ کہا قرآن کریم نے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, یہ حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر قتال کرنا کیسا ہے, اس مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے. اور مسئلہ پوچھنے سے یہ حکم نہیں پوچھنا چاہتے, یہ اللہ کے نبی پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پوچھتے مسئلہ ہے, مقصد اعتراض ہوتا ہے اعتراض کرنے کے لیے, تو اللہ کے نبی پر بھی اعتراض کر رہے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, یہ کہتے ہیں حرمت والے مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے, بتائیے تو صحیح. ذرا میرے رب نے کہا کہ نبی آپ جواب نہیں دیں گے, میں ان کو جواب دوں گا. اللہ نے ان کو جواب دیا, اللہ نے کیا فرمایا, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا بہت بری بات ہے, لیکن یاد رکھو وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام, یاد رکھو کہ اللہ کے راستے سے روکنا, اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور ہمیں کعبہ سے لوگوں کو آنے سے روکنا, یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. جب تم اتنے بڑے بڑے جرائم کر رہے ہو تو پھر مسلمانوں پر ذرا ذرا کی باتوں پر کیوں اعتراضات کرتے ہو؟ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے کردار پر ذرا نظر ثانی کر لینی چاہیے، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لو، بعد میں اعتراضات اٹھانا۔ اس لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابلے میں ہوا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ تم مہینے کے احترام کرو گے تو ہم بھی کریں گے، تم احترام نہیں کرتے اور ہم سے احترام کا تقاضا کرتے ہو، ہم سے احترام کا مطالبہ کرتے ہو۔ اور پھر قرآن نے کہا والحرمات قصاص، احترام کی چیزیں تو بدلے کی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ تو احترام کو اگر احترام کروانا ہے تو دوسرے کا احترام بھی کرنا سیکھنا پڑے گا۔ تم مسلمانوں کا احترام کرو، مسلمانوں کے مقدسات کا احترام کرو تو تمہارا بھی احترام کیا جائے گا، اور اگر تم احترام نہیں کرتے تو یاد رکھو پھر تم بھی احترام کے قابل نہیں رہ جاؤ گے۔ آج کہتے ہیں نا کہ قتل و غارت گری نہ کرو، جوابی حملے نہ کرو۔ مسلمانوں کو یہ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ جو اعتراض کر رہے ہیں، پچھلے دنوں عراق کے اندر مسلمانوں نے، مجاہدین نے ایک عورت کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ اگر مسلمانوں کی سینکڑوں عورتیں جو جیل کے اندر بند ہیں ان کو رہا نہ کیا گیا تو اس عورت کو ہم قتل کر ڈالیں گے، اور بعد میں انہوں نے اس کو قتل بھی کر دیا۔ اب لوگوں نے شور مچا کے دیکھو جی دیکھو مجاہدین کیسا ظلم کر رہے ہیں، ارے خدا کے بندے انہوں نے ایک عورت کو مارا ہے، یہ سینکڑوں عورتوں کو مار چکے ہیں اور سینکڑوں عورتوں کو گرفتار کیے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جنا بھی جبر کر رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر اگر ان کی ایک عورت کو مار دیا جاتا ہے تو ان کو بڑا ظلم رہ جاتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے کرتوتوں کو دیکھیں، اس کے بعد مجاہدین پر اعتراض کریں۔ مجھے بتاؤ مجاہدین کو دہشت گردی کا تانا دینے والے یہ بتائیں کہ انہوں نے عراق کے اندر کیا کیا ہے، کیا ہوائی جہازوں سے پھول برسائے ہیں، کیا انہوں نے افغانستان کے اندر ہوائی جہازوں سے پھول برسائے ہیں، ڈیزی کٹر بم برسائے ہیں اور وہاں پر بم برسا کر کیمیکل ویپر استعمال کر کے اور مسلمانوں کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہے۔ پھر اگر ان کا ایک آدمی مارا جاتا ہے تو کہتے ہیں جناب دیکھیے دہشت گردی کر دی، اور مسلمان کسی کی جان کا احترام نہیں کرتے، انسانی حقوق کا لحاظ نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر احترام کروانا چاہتے ہو تو تمہیں بھی احترام کرنا پڑے گا۔ الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، سنو حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابلے میں ہوا کرتا ہے، اور حرمتیں تو بدلے کی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو جوابی طور پر تمہیں بھی اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یاد رکھو کہ اللہ کی مدد نصرت متقین کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ پھر اللہ نے یہ بتایا کہ مال اللہ کے راستے سے بچانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، بلکہ مال اللہ کے راستے میں لگانا کامیابی کی دلیل ہے۔ مال کو بچانا ہلاکت کی علامت ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو۔ جب تک حالات اچھے تھے مجاہدین پیش قدمی کر رہے تھے، لوگ ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے تھے، اور جب حالات ذرا سے مختلف ہوئے تو لوگوں نے مجاہدین سے تعاون بھی چھوڑ دیا، کہنے لگے کہ اب تعاون نہیں ہوگا۔ لیکن ان حالات کے اندر بھی ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جو جہاد کر رہے ہیں، کفر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایسے اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں جو مالی طور پر ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں۔ اللہ جانی مالی جہاد کرنے والوں کے جہاد کو قبول فرما لے۔ اللہ فرماتے ہیں مال کو بچانا ہلاکت ہے اور مال کو لگانا کامیابی ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اس کے بعد اللہ نے حج اور عمرہ مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس حالت کے احکام بیان فرمائے ہیں جب کوئی شخص عمرے کا احرام باندھ لے، احرام باندھنے کے بعد خانہ کعبہ تک پہنچنے پر کوئی پابندی لگ جائے بیماری کی وجہ سے یا ویزا نہ ملنے کی وجہ سے یا جنگی حالات کی وجہ سے نہ جا سکے، تو اب احرام کا کیا حکم ہوگا؟ تو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ قربانی حرم شریف کے اندر ذبح کر دی جائے، اور اس کے بعد یہ جہاں پر بھی موجود ہے اپنا احرام کھول دے، اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ اور اگر قربانی میسر نہ آئے تو ایسی صورت کے اندر 10 روزے رکھ لے، 10 روزے رکھنے کے نتیجے کے اندر اس کے احرام کھولنے کی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج کے کچھ احکام کو بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ احرام باندھنے کے بعد کسی قسم کی لڑائی جھگڑے نہیں کیے جائیں گے, خواتین کے تذکرے نہیں کیے جائیں گے, خواتین دوسرے مردوں کے تذکرے نہیں کریں گی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سخت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے, شہوت کی باتیں نہ کی جائیں احرام باندھنے کے بعد, اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ کیا جائے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. اللہ فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ میں تمام لوگ برابر برابر ہیں, کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے, سب کے لیے مساوات کا حکم ہے, لہذا لباس بھی سب کا ایک جیسا ہوگا اور اعمال بھی سب کے ایک جیسے ہوں گے. سب خانہ کعبہ کی چکر کاٹیں گے, صفا مروہ کی چکر کاٹیں گے, منا عرفات کے اندر جا کر کے ٹھہریں گے. اس میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی, کوئی کہے کہ میں بڑا ہوں کھلا چھوٹا ہے, میں ان کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ نہیں, نہیں نہیں. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حج بیت اللہ مساوات کا بہترین مظہر ہے, اسلامی مساوات کا عالمی سطح پر ایک ایسا نشان ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمان کس طرح مساوات کو برقرار رکھتے ہیں. پھر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ جب حج بیت اللہ کے لیے تم پہنچ جاؤ تو وہاں جا کر تم نے رمی جمار بھی کرنا ہے, کنکریاں مارنی ہے وہاں پر جمرات کو, کنکریاں مارنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگنی ہے, اور دعاؤں کے اندر کیا کہو گے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما دے, آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما دے, اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما دے. جو دنیا کی بھلائی تو مانگتا رہے اور آخرت کا کچھ نہ مانگے, اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ جو اللہ سے دنیا آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں مانگتے ہیں ان کے اعمال پر اللہ ان کو بدلہ دیں گے, واللہ سریع الحساب. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ کیا, ایک وہ انسان جو دنیاوی اعتبار سے بڑے مرتبے کا حامل ہے لیکن بڑا مغرور اور متکبر ہے, اللہ کی بات کو سن کر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور فساد مچا رہا ہے, لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے, لوگوں کو تباہ کر رہا ہے, لوگوں کے مال لوٹ رہا ہے. تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور بدترین ٹھکانہ اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس کے بالمقابل غریب و مسکین آدمی ہے, لیکن میشری نہ چاہو امرنا اللہ, اپنی جان کو اللہ کے نام پر خرید لیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی رحمتیں برکتیں اس انسان پر اترے گی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ احادیث کے اندر ملتا ہے. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئی تو حضرت خبیب نے بھی ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا. جب ہجرت کر کے یہاں سے جانے لگے تو لوگوں نے ان کا پیچھا کیا, جب پیچھا کیا تو انہوں نے اپنے تیر نکال لیے, فرمانے لگے کہ میرے سرکش میں جتنے تیر ہیں اتنے انسان تو تڑپاؤں گا اور اتنے لوگوں کو تو قتل کروں گا, اور پھر میری تلوار ہے تلوار سے لڑوں گا, جب تلوار بھی ٹوٹ جائے میرے تیر بھی ختم ہو کر کے رہ جائے پھر تم جو چاہے میرے ساتھ کر لینا, لیکن اگر تم سودے بازی کرنا چاہتے ہو تو لو میرے ساتھ سودے بازی کر لو, میری دو باندیاں میرے گھر میں موجود ہیں, میرا گھر بھی میں تمہیں دے رہا ہوں, باندیاں بھی تمہارے حوالے کر رہا ہوں, وہ تم لے لو اور مجھے جانے دو, مجھے آزاد کر دو. کافروں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ, ہم تمہاری باندیاں اور گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کیسا زبردست سودا کر کے آیا ہے. جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی, لمبا سفر کر کے آئے تھے, گرمی کے اندر آئے تھے. جب اللہ کے نبی نے سامنے سے آتے ہوئے دیکھا, فرمایا ربیع بھائی اے خبیب تو نے بڑی کامیاب تجارت کی اللہ کے ساتھ, اپنی جان کو تو نے خرید لیا. قرآن اتر آیا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, ایسے بھی انسان ہیں جو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانیں اللہ سے خرید لیتے ہیں, اپنا ہی مال دے کر اپنی ہی جان کو لے لیا اور بچا کر کے لے کر کے آ گئے. بار صورت اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ بٹھا لیا. حضرت خبیب کو بھوک لگ رہی تھی, کھجوریں کھانے لگ گئے. نبی نے فرمایا کھجوریں گرم ہوتی ہیں, تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہے, گرم چیز تمہاری آنکھوں کو تکلیف دے گی، لیکن انہیں تو بھوک لگ رہی تھی نا، کہ اللہ کے یا رسول اللہ ایک آنکھ دکھ رہی ہے اور ایک آنکھ میری اچھی ہے، اچھے والی آنکھ کی طرف سے کھانا کھا رہا ہوں کھجوروں کو، لہٰذا کوئی بات نہیں ہے۔ بار صورت دل لگی کی بات بھی کر لی، خوش دلی کی بات بھی کر لی، لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو اپنی جانیں اللہ کے لیے خرید دیا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافة، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، ان پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ نے تو انسانوں کو ایک ہی طریقے پر پیدا کیا تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے آسمان سے ہدایت کا نور آ جاتا ہے، نبی آ جاتے ہیں، تو لوگوں کو ہدایت اور ضلالت سامنے آ جاتی ہے، تو کچھ لوگ ضلالت کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس طریقے پر باہمی طور پر اختلاف اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یاد رکھو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھے بیٹھے ہو کہ یوں ہی آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات سے آئے نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے، مستهم الباساء والضراء وزلزلوا وَنَصْرُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَنَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ ان پر مصیبتیں آئیں، یہ ہلا کر کے رکھ دیے گئے، یہاں تک نبی اور ان کے ساتھی کہنے لگے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ اللہ نے کہا، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بڑی ہی قریب ہے۔ یہ سلونا چماد ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر کیا خیرات کریں، کہاں خیرات کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نام پر جو بھی لگاؤ گے اللہ قبول کر لیں گے، لیکن تمہیں اللہ کے نام پر دینا ہو تو اپنے والدین کو دو، اپنے رشتے داروں کو دو، یتیموں مسکینوں مسافروں کی مدد کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، والله یعلم وانتم لا تعلمون۔ قرآن نے بڑی عجیب بات کی ہے، قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے حالانکہ تمہیں بڑا ہی ناگوار گزرتا ہے۔ کیوں جی ناگوار گزرتا ہے نا، اللہ جانتے ہیں بندے کو، اللہ انسانوں کی نفسیات کو جانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جہاد تم پر فرض ہے اور یہ تمہیں ناگوار سے گزر رہا ہے، لیکن یاد رکھو اس ناگواری کے اندر بھی اللہ نے تمہارا مفاد رکھا ہوا ہے، تمہارا فائدہ رکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، جو لوگ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، یہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور ان پر اللہ کی مغفرتیں اور رحمتیں اتریں گی۔ پھر ان لوگوں نے سوال کیا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں بتائیے، تو اللہ نے فرمایا کہ شراب اور جوئے کے منافع اور نقصانات کے اندر تقابل کر کے دیکھ لو، تم دیکھو گے کہ ان میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، نفع تھوڑا ہے نقصان زیادہ ہے، لہذا سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب نقصان زیادہ ہو تو نقصان کو چھوڑ دیا جائے، اور معمولی نفع کے پیچھے بڑا نقصان نہیں کرانا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جتنا بھی تم آسانی کے ساتھ خرچ کر سکتے ہو خرچ کر دیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ اپنی آیتوں کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم غور و خوض کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر یتیموں کی دیکھ بھال کرنے کے اصول اور ضوابط کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے خواتین کے بعد مسائل کا تذکرہ شروع فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو حیض کی حالت میں مہینے کے مخصوص ایام کے اندر شوہروں کے قریب نہیں جانا چاہیے، شوہروں کو عورتوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور پھر قرآن کریم نے کہا ہے کہ پاک ہونے کے بعد ہی باہمی طور پر مل سکتی ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پاک ہونے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ نساؤکم حرثٌ لکم فاتوا حرثکم، آگے قرآن کریم نے کہا ولا تجعلوا اللہ عورتا لأیمانکم، یاد رکھو اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنایا کرو، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھو جب تم اللہ کے نام کی قسم کھا لیا کرو تو پھر اس قسم کو پورا بھی کیا کرو، اور پھر لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کیا کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، بے دھیانی کے اندر اگر کوئی قسم کھا لی گئی ہے تو ایسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. قسم وہ ہوتی ہے جو قصداً کھائی جائے, ایسی قسم کے بارے میں قرآن کریم یہ کہہ اس کے لیے کچھ احکام بیان کرتا ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ایسی قسم اگر کھا لی گئی ہے, جان بوجھ کر اللہ کا نام لے کر کے قسم کھائی ہے, تو اس قسم کے نتیجے کے اندر تمہیں اس عمل کی اگر وہ جائز کام ہے تو ایسی صورت کے اندر تو اس قسم کے مطابق عمل کر لینا چاہیے, اور اگر ناجائز کام ہے جس پر قسم کھائی ہے تو قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے. کفارہ قسم کا یہ ہوا کرتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنایا جائے. اشہر قسم کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا, قسم کھاری کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اب ایسی صورت کے اندر کیا کیا جائے گا؟ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ 4 مہینے تک اگر یہ بیوی کے قریب نہیں جاتا, اور اس میں سے یہ کہنا پڑے گا کہ میں 4 مہینے تک بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا یا 1 سال تک بیوی کے قریب نہیں, مدت کا تعین کرنا پڑے گا. اگر 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے تو ایسی صورت کے اندر تو قسم پوری کرنی چاہیے, اور ایسی صورت کے اندر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی قسم کھائی ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر 4 مہینے کے اندر بیوی
رکھ لیتا ہے اور سوئی کی نوک سے کانٹا تلاش کرتا ہے.